والسلام على أفضل الذكراء المقربين وحبيب إله العالمين وعظ رجلكم الذين أبقى إليهم لا تجمع على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على هذا الدين إلى يوم
تقریب میں وعدے دیے گئے تھے وہ بحیثیت وعدے نہیں تھے بلکہ فقط انسان ظاہر کیا گیا تھا کہ عائشہ جمعے سے اس عنوان سے سبزہ ہے اور تین استعمالات میں نے رکھے تھے بات دکان کی بنا پر مناسب سمجھا گیا. ابھی ایک آدھ ہفتہ پرانے انداز کے مطابق ہی درس کے سلسلے کو جاری رکھا جائے اور کسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مستقل سلسلہ ہے مسائل فقہ کا جس کا آغاز تقلید کے مسائل سے ہوتا ہے اور اختتام نیاز کے مسائل پر. اسی ترتیب کے مطابق آج گفتگو شروع ہوگی. تقلید کے مسائل فقہ کا سب سے پہلا باب یا سب سے پہلا چیپٹر ہے جس پر تین چار ہفتے قبل گفتگو مکمل ہو گئی اور اب اس کے بعد تقلید کے مسائل سے ہٹ کر کتاب الطہارت یعنی طہارت کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. اسلام کی صوفی جس کو سب نے تسلیم کیا ہے وہ یہی ہے کہ کائنات کے عظیم ترین اور اہم ترین مسائل سے لے کر انسانی زندگی کے انتہائی مختصر اور ایسے مسائل کے جن کی جانب عام طور پر کسی شخص کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے ان سب کے بارے میں اصول قوانین اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اور یہی سبب ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ موجود ہے. یہ واقعہ یا فخر الدین رازی کے بارے میں ہے یا غزالی کے بارے میں. بعض تاریخوں میں ہے کہ رازی کا اور بعض میں ہے غزالی کا واقعہ ہے. رازی ہوں یا غزالی دونوں اپنے دور کے انتہائی جید فلسفیوں میں شمار کیے جاتے تھے اور تقریباً زندگی کا ایک بڑا حصہ شکوک و شبہات میں گزارا. رازی کا تو نام ہی امام المشتقین ہے یعنی شب پیدا کرنے والوں کے امام. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ ہر مسئلے کے ہمیشہ منفی پہلو پہ جاتی. جو تقریر سنیں جو واقعہ سنیں جو گفتگو سنیں ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی تنقیدی پہلو ہمیشہ اس میں سے کوئی نہ کوئی شک کا پہلو نکالنا چاہتے ہیں اور اکثر اوقات کی جذبہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اسلام جو علم حاصل کرنے اور سوال و جواب کی اتنی اہمیت بتاتا اس کے باوجود اس طرز فکر کو انتہائی ناپسند کرتا ہے کہ جو چیز بھی سنو اس کی اصل روح تک اس کے اصل مفہوم تک پہنچنے کے بجائے الفاظ میں الجھ کر لے رہ جاؤ کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں کہا یہ جملہ کیوں آیا وہ جملہ کیوں آیا. مقصد سمجھنے کی کوشش انسان نہ کرے کیونکہ شروع شروع میں تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میں طلب علم کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں مگر آہستہ آہستہ یہ طلب علم بڑھ کر اپنے علم پر تکبر و فخر بن جاتا. انسان کسی چیز کو قبول کرنے پہ تیار و آمادہ نہیں ہوتا اور یہی وجہ کہ جہاں ہماری کتب احادیث میں طلب علم کے بارے میں بے انتہا احادیث آپ کو نظر آئیں گی ہمیشہ ہر حدیث کی کتاب کا آغاز کسی سے ہوتا وہاں زیادہ سوال کرنے کی بھی ممانعت کی گئی. اس لیے کہ سوال کرنے والا پھر انہیں بھول بھلیوں میں بھٹک کے رہ جاتا اور اصل مقصد کو کبھی قبول نہیں کرتا. بہرحال تو فخر الدین رازی یا غزالی کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ اس طرح سے گزرا. مرتے وقت انہوں نے اگرچہ ساری زندگی اہل بیت اطہار کی مخالفت کی مگر مرتے وقت اسلام ایمان قبول کیا اور یہی کہہ کر کہ یہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ جو اسلام اتنے باریک باریک مسائل کو بھی بتائے کہ مثلا انسان کو بیت الخلا میں کس طرح بیٹھنا چاہیے، وہ اتنے اہم ترین مسئلے کو نظر انداز کر دے کہ اسلام کی حکومت کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہو. کیونکہ عام طور پہ فکر تو یہی ہے کہ رسول نے یہ مسئلہ امت پر چھوڑ دیا تھا اور جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا تاکہ امت ہر دور اور ہر زمانے کے حالات میں خود یہ طے کرے کہ جانشین رسول کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے. تو فخر الدین رازی کا یہ جملہ ملتا ہے جب آخر میں اس نے ایمان قبول کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اسلام بیت الخلا میں بیٹھنے تک کے احکام بتاتا وہ اتنا اہم ترین مسئلہ نظر انداز کر دے کہ جانشین رسول اور قائد امت کا انتخاب کیسے کیا جائے. تو مہاراج کی ہے اسلام کی عمل گیری کائنات کے اہم ترین مسائل سے لے کر اتنے مختصر ترین مسائل پر اسلام نے کچھ نہ کچھ احکامات کیے. اور اسی ترتیب کے مطابق جو عام طور پر علماء کی قائم کردہ ترتیب ہے، اب ہماری گفتگو طہارت کے مسائل میں سب سے پہلے احکام تخلی پر ہوگی. احکام تخلی جیسا کہ اصطلاح ہے اس کے معنی ہے بیت الخلا میں جانے کے احکام. یہ انسانی زندگی کا ایک روزمرہ پیش آنے والا مسئلہ ہے اور بعض اوقات یہ مسئلہ بھی انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے. چنانچہ آج اس پر گفتگو شروع ہوگی اور بظاہر بہت ہی مختصر مسئلہ ہے مگر کم سے کم دو ہفتے اور کوئی تعجب نہیں کہ تین ہفتے اس موضوع پر گفتگو ہو جائے. لیکن ایک بات اور بتا دی جائے وہ یہ کہ اگر کہ اس کا عنوان تو ہے بیت الخلا کے احکام، لیکن سب سے پہلا مسئلہ جو اس میں علماء بیان کرتے ہیں تقریباً اس مسئلے کی وضاحت کے لیے 12-13 فتوے دیے جاتے ہیں، یہ مسئلہ ایک عام زندگی کا مسئلہ بیت الخلا سے ہٹ کر مگر عام طور پر اس مسئلے کو علماء یہیں پر بیان کیا کرتے ہیں. اور وہ مسئلہ ہے ستر کا مسئلہ کہ انسان کے لیے اپنا کتنا جسم چھپانا واجب ہے. اس لیے کہ بیت الخلا کے احکام کے سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی بیت الخلا میں جائے پیشاب یا پیخانے کی نیت اور ارادے تو اس کے لیے وہاں پہ چند چیزوں کو انجام دینا حرام ہے. سب سے پہلی حرام چیز جو بیت الخلا میں ہے وہ یہ کہ اس انداز سے اپنے جسم کو کھولنا کہ کسی نامحرم کی نگاہ، بلکہ نامحرم کا لفظ یہاں پہ نہیں آتا، کسی دیکھنے والے کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر پڑے یہ حرام ہے. یہ سب سے پہلی چیز بیت الخلا کے احکام میں بیان کی جاتی ہے. اور اسی مقام پر پھر علماء یہ تشریح کرتے ہیں کہ شرمگاہ سے کیا مراد ہے، دیکھنے والے سے کیا مراد ہے. اس مسئلے کی تشریح سے پہلے ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ اسلام میں جسم چھپانے کے تین احکام ہیں. ایک ہے عام حالات میں اپنا جسم چھپانا جس میں دیکھنے والا بھی یا کوئی محرم ہو یا اپنی ہی جنس کا آدمی، یعنی عورتوں کے سامنے اتنا جسم چھپائے، مردوں کے سامنے اتنا جسم چھپائے، چاہیے کہ اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے. یہ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے. اسلام میں جسم چھپانے کا دوسرا مسئلہ آتا ہے دوسری جنس کے نامحرم افراد کے سامنے. ایک مرد عورتوں کے سامنے کتنا جسم چھپائے اور ایک عورت نامحرم مردوں کے سامنے کتنا جسم چھپائے، یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں نکاح کے مسئلوں میں جہاں پردے کی بات آتی ہے. جسم چھپانے کا تیسرا مسئلہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بلند ہوتا ہے جب نماز کی بات آتی، نماز کی اور خانہ کعبہ کے طواف کی، کہ ان حالتوں میں انسان کو اپنا کتنا جسم چھپانا. تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ تین الگ الگ احکام ہیں. ابھی جو مسئلہ بتایا جا رہا یہ عام حالات کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی نامحرم نہیں ہے، جب کوئی دوسری جنس کا آدمی نہیں. نماز کے موقع پر کتنا جسم چھپانا ہے اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں، اس کے احکام الگ آئیں گے، نماز اور طواف. اور نامحرم کے سامنے کتنا جسم چھپانا ہے اس کا بھی اس مسئلے سے تعلق نہیں، وہ بھی اپنے مقام پر آئے گا. یہ مسئلہ اس وقت بتایا جا رہا کہ انسان کے لیے بیت الخلا میں طہارت حاصل کرتے وقت، بلکہ بیت الخلا میں جاتے وقت اپنے جسم کو اس طرح سے کھولنا حرام ہے کہ جو شرمگاہ ہے جتنا جسم چھپانا واجب ہے اس پر کسی کی نگاہ پڑ جائے. اب یہ تو مسئلہ ہو گیا. اب اس کے آگے یہاں سے یہ بحث نکلتی کہ فقہ اسلامی کے مطابق نہ صرف یہ کہ بیت الخلاء میں بلکہ اپنی زندگی کے عام حالات میں بھی عام طور پر بھی روزانہ انسان کے لیے اپنی شرمگاہ کو ہر دیکھنے والے سے چھپانا واجب. یہ پہلا مسئلہ. شرمگاہ سے مراد پیشاب اور پیخانے کا مقام, جس کو ہر دیکھنے والے سے چھپانا واجب, چاہے وہ دیکھنے والا محرم ہو یا نامحرم ہو, چاہے وہ دیکھنے والا مرد ہو یا عورت. یعنی مرد کے لیے یہ مسئلہ کہ نہ مردوں کے سامنے جسم کھول سکتا ہے نہ عورتوں کے سامنے. عورت کے لیے بھی بے عین ہی یہی مسئلہ کہ چاہے اس کے سامنے کوئی عورت ہو یا مرد ہو, اپنے اتنے جسم کو کھولنا حرام. محرم ہو یا نامحرم, محرم رشتے داروں کے سامنے بھی اپنے جسم کے کس حصے کو, جسے شرمگاہ کہا جا رہا اور میں نے بتایا کہ اس سے براد پیشاب اور پیخانے کا مقام, چاہے محرم ہو یا نامحرم, ان کے سامنے بھی اتنے جسم کو چھپانا واجب ہے. چاہے مرد ہو یا عورت, اس کے سامنے بھی اپنے جسم کے اتنے حصے کو چھپانا واجب. چاہے دیوانہ یعنی پاگل ہو, اس سے بھی اپنے جسم کے اس حصے کو چھپانا واجب. اور چاہے ایک بچہ ہو جو سمجھدار ہے, ممیز ہے, یعنی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے, وہ بھی اگر موجود ہے تو اس کے سامنے بھی اپنے جسم کے اتنے حصے کو کھولنا حرام اور اس سے بھی اپنے جسم کا اتنا حصہ چھپانا واجب. اور جب اس آدمی کے لیے یہ کام واجب تو فقہ کا دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ جس طرح ہر آدمی کے لیے اپنے جسم کا یہ مخصوص حصہ چھپانا واجب, اسی طرح سے کسی اور شخص کے لیے جسم کا یہ حصہ دیکھنا بھی حرام ہے. کہ اگر چھپانے والا نہیں چھپا رہا اور اپنا جسم کھول کے آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس لیے گناہگار وہ ہے, ہم سے جا تعلق نہیں, اس کے لیے چھپانا واجب. اب اگر چھپا رہا ہے اور غلطی سے غیر ارادی طور پر بھولے میں غفلت میں سوتے میں کسی اور مجبوری سے یہ کھل گیا اور اسے پتا نہیں, یا یہ کہ نہیں وہ اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں دیتا اور اپنے جسم کے اس مخصوص حصے کو کھول کے آ رہا, تو بہرحال وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے اس مسئلے کے خلاف ورزی کرے. مگر یہاں پر ایک دوسرا حکم بھی موجود ہے. وہ دوسرا حکم یہ کہ ہر دیکھنے والے کے لیے حرام کہ کسی انسان کی شرمگاہ کو دیکھنا, کسی بھی انسان کی شرمگاہ کو دیکھنا اور اسی تفصیل کے ساتھ کہ جس کی شرمگاہ کھلی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, دیکھنا حرام ہے, محرم ہو یا نامحرم, دیکھنا حرام, پاگل ہے تب بھی اس کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے, بچہ ہے ممیز ہے, سمجھدار بچہ ہے, 7 سال کا, 9 سال کا یا لڑکی ہے تب بھی اس کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام, اس کے لیے کھولنا حرام, اس کے لیے دیکھنا حرام. جیسے مثلاً خمس کے مسئلے میں آ جاتا کہ ایک آدمی کے لیے خمس دینا واجب, وہ نہیں دے رہا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا گناہ اس کے ذمے میں, آپ اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, آپ اس کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسا مسئلہ یہاں نہیں, یہاں دونوں کے لیے واجب, اس کے لیے چھپانا واجب اور اس آدمی کے لیے دیکھنا حرام ہے. اور اس مسئلے میں کافر اور مسلمان میں بھی کوئی فرق نہیں کہ اگر کافر ہو یا مسلمان, یعنی کافر مثلا اس مسئلے کو مانتا ہی نہیں, اس مسئلے کا قائل ہی نہیں. جیسے بعض اوقات فقہ میں آ جاتا کہ جو آدمی کسی چیز کو نہ مانتا وہ اگر کوئی کام کرے تو آپ اس کے کام کی پیروی کر سکتے ہیں, تو یہاں پر یہ مسئلہ نہیں. مسلمان کی شرمگاہ کو بھی دیکھنا حرام ہے اور کافر کی بھی شرمگاہ کو دیکھنا حرام, چاہے کافر عورت ہو یا مرد, بچہ ہو یا بڑا, پاگل ہو یا صحیح الدماغ. لیکن ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ ہے بچہ ممیز, ایسا بچہ کہ جس کے پاس تمیز آ چکی, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے اچھا اور برا محسوس کر لیتا, 4 سال کا یا 2 سال کا یا 6 مہینے کا بچہ, نہ اس کے جسم کے چھپانا واجب ہونے کا مسئلہ آتا ہے اور نہ ہی اس کو دیکھنے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو خیر یہاں تک یہ بات پہنچی. فقط اتنا بتا دیا جائے, اگرچہ ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری طور پر کوئی فائدہ نہیں, لیکن بعض اوقات اعتراض کرنے والے تو اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اعتراض کیا جائے. اس لیے صرف اتنا اشارہ کر دیا جائے کہ کافر کے مسئلے پہ اختلاف ہے, لیکن اکثریت مجتہدین کی واجب سمجھتی ہے کافر کے جسم کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا, یعنی حرام سمجھتی ہے کافر کی چنکا کو دیکھنا. مثلاً آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے تو مسئلہ ثابت ہے کہ اس کی چنکا کو نہیں دیکھ سکتے, احتیاط واجب یہ ہے کہ کافر کی چنکا کو بھی نہ دیکھا جائے, مگر جب سارے مجتہدین کا ایک فتویٰ ہے تو ایک احتیاط واجب سے مسئلہ وہی رہے. انہوں نے اس لیے بتا دیا, عام آدمی تو یہ چیزیں سن کے اور کنفیوز ہو جاتا, مگر باقی لوگوں کے دل میں یہ رہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں بتائی جا رہی, بلکہ احتیاط والد کی مخالفت میں سے کوئی فتویٰ نہیں, اس لیے میں اس کو اسی طرح سے نظر انداز کر رہا ہوں. خیر, خلاصہ یہ ہوا کہ شرمگاہ کا چھپانا بھی حرام اگر کوئی دیکھنے والا موجود ہے, اور کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی حرام اگر وہ سچے غیر ممیز نہیں. یہ تو مسئلہ اپنی جگہ مکمل ہو گئے. اب اس میں آ جاتا ہے ایک استثناء, ایک ایکسپشن, جس میں سے ایک تو آپ نے سن لیا, تین ایسے مقامات ہیں کہ جہاں شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ جائز. ایک تو آپ نے سنا ایسا بچہ جو غیر ممیز, اس میں یہ مسئلہ حرام کا مسئلہ نہیں. یہ نمبر دو, شوہر اور بیوی کا آپس کا مسئلہ. نمبر تین, جو آج کل پیش نہیں آ سکتا ہے, قمیض اور اس کے آقا کا مسئلہ, اس لیے اس کی تفصیل بتانا بھی بیکار ہے اگر اس میں کافی تفصیل ہے. یہ جو تین ہیں یہ اس مسئلے سے مستثنی کیے گئے ہیں, یعنی ان کے لیے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام نہیں. یہ تو مسئلہ ایک اعتبار سے مکمل ہوا. اب اس میں ایک دو باتیں اور آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں بظاہر یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر بات, یہ بات تو ہر آدمی سمجھتا ہے, مگر اس سے بھی پوچھا جاتا ہے, اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اب یہ آیا کہ شرمگاہ کا چھپانا واجب, چھپانے سے کیا مراد ہے اور کس چیز سے چھپانا. تو چھپانا واجب ہے کہ سلسلے میں تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ کسی بھی چیز سے چھپایا جا سکتا, حتیٰ یہ کہ اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو چھپا لیتا تو وہی کافی ہے, اس کے بعد مزید کسی کپڑے وغیرہ کی ضرورت نہیں. ہاتھ ہو یا کپڑا ہو یا پتے ہو یا کاغذ ہو یا مثلا دیوار کے پیچھے کھڑا ہے, جھاڑیوں کے اندر کھڑا, غرض یہ کہ فضا کا اصل مسئلہ ہے چھپانا واجب. چھپانے کی کیا چیز ہے یہ ہر انسان کے اختیار اور مرضی پر ہے کہ جس چیز سے بھی چھپائے. ہاں, اب یہ مسئلہ ہے چھپانے کے اندر کہ کس طریقے سے چھپانا. اس اعتبار سے اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کی وضاحت بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا, مگر کیونکہ فطری مسئلہ ہے اس لیے بتایا جا رہا. اس اعتبار سے کہ بعض اوقات انسان اگر بہت ہی چست قسم کا لباس پہنے, مثلاً ایک بہت ہی چست قسم کی انڈر ویئر, تو ہو سکتا ہے کہ جسم کے یہ حصے چھپ رہے مگر اس کا حجم, یعنی یہ محسوس ہو رہا ہو کہ کپڑے کے کس مکان کے نیچے کس جسم کا کون سا حصہ, یعنی ہلکا سا خاصہ سا کپڑے میں بن رہا ہو. کپڑا کیونکہ انتہائی چست ہے, اس سے ہو سکتا کہ جسم کا اندر کا حصہ اس طرح ابھر کے آ جائے کہ کچھ کچھ اس کی شباہت, اس کی شکل بالکل صاف نظر آ رہی, جسے فضا میں حجم کہتے ہیں, اس کا حجم نظر آ رہا جسم کے اس مخصوص حصے کا. کپڑا پہنا ہوا ہے اور بظاہر چھپانے کے مسئلے پہ عمل کیا, لیکن وہ کپڑا اتنا چست ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کے وہ حصہ جو ہے اس کی کھال وغیرہ تو چھپ گئی مگر اس کی شکل و صورت ظاہر ہو رہی. اس کے لیے بعض علماء, بعض سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ جیسے بعض اوقات ریسلنگ وغیرہ کے مقابلے آتے ہیں اور اس میں اتنا چست جسم کا نیچے کا لباس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کچھ جسم جھلکنے لگے, تو فتا اس سلسلے میں یہ کہتی, اپنے ذہن میں رہے کہ سارے مسئلے 1400 سال پہلے کی روایتوں میں موجود, کہ تاریخیاں اور مجتہدین کا یہ فتویٰ دے رہا کہ فتا یہ کہتی ہے کہ اصل چیز جو چھپانا ہے وہ رنگ اور کھال کو چھپانا ہے, کھال اور کھال کے رنگ کو چھپانا. البتہ اگر حجم یعنی شباہت ظاہر ہو رہی جو کپڑے کے نیچے سے کچھ کچھ اس کی شکل اور صورت کھار یا رنگ نہیں بلکہ کچھ اس کا خاکہ تھا کچھ اس کی آؤٹ لائن سے ظاہر ہو رہی ہے جسم کے حصے کی تو وہ حرام نہیں ہے اور اس میں نہ اس کو جھکانا واجب ہے اور نہ ہی اس کو دیکھنا حرام ہے جس میں آدمی گناہگار نہیں ہے. یہ تو یہاں تک بات پہنچی. اس کے بعد جسم جھکانے کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور آتا اور وہ یہ مسئلہ کہ یہ جو جسم جھکانا واجب ہے بتایا گیا تو اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ شرمگاہ کا چھپانا واجب اسی اعتبار سے رانوں کا چھپانا یا جو پولے ہوتے ہیں انسان سے دونوں پولے ان پولوں کا چھپانا یہ واجب نہیں اور مستحب البتہ ضرور کہ انسان ناف سے لے کر اپنے گھٹنے تک جسم کو چھپائے. بعض مسلمان فقہوں میں اتنا جسم چھپانا واجب خیال کیا گیا مگر ہمارے فقہ کے اندر یہ مستحب ہے واجب نہیں کہ انسان ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم چھپائے ورنہ یہ خود واجب نہیں ہے. واجب صرف شرمگاہ کا چھپانا ہے جس کے حکم سے رانیں بھی خارج کر دی گئی ہیں یعنی ان کا چھپانا بھی واجب نہیں اور کوڑے وغیرہ بھی خارج کر دیے گئے. لیکن یہ پھر ذہن میں رہے کہ یہ پردے کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا. یہ مسئلہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مردوں کے سامنے اس حالت میں آ سکتا ایک عورت دوسری عورتوں کے سامنے اس حالت میں آ سکتی اور بعض اوقات ایک مرد اپنی محرم عورتوں کے سامنے اور ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی اس حالت میں آ سکتی لیکن اس کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے بیان کرنے سے بات اور الجھ جائے. تو خیر چھپانے جسم چھپانے کے اندر واجب مقدار بھی آپ نے سنی مستحب مقدار بھی سنی لیکن یہ سارا مسئلہ ذہن میں ہے کہ جو جسم چھپانے پر زور دیا جا رہا یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھنے والا ہو چنانچہ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ایک انسان جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اپنے گھر میں اکیلا ہے ایک آدمی یا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غسل خانے میں نہانے گئے دروازہ بند ہے وہاں کوئی نہیں تو اگر انسان ایسے مقام پر ہو چاہے وہ غسل خانہ ہو یا گھر ہو یا کوئی صحرا ہو یا کوئی جنگل جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تو اس صورت میں اپنا جسم چھپانا واجب نہیں. یا انسان ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ دکھائی نہیں دے گا جسم ایسے اندھیرے کی حالت میں اگر یہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں تب بھی جسم کا اتنا جھکانا واجب نہیں. اسی طریقے سے اگر دیکھنے والا ہے مگر وہ بس کیجیے کہ اندھا تو اندھے کے سامنے بھی اپنے جسم کا یہ حصہ جھکانا واجب نہیں. اور اسی طرح سے اگر دیکھنے والا ہے مگر انسان کو یقین کہ وہ اس طرح سے ہے اس طریقے سے بیٹھا ایسے اینگل پر بیٹھا کہ اس کی نگاہ نہیں پڑ سکتی اس صورت کے اندر بھی جسم کا چھپانا واجب نہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلے عجیب لگیں کہ کیا ان مسئلوں کا مہنگے استعمال کہاں ہے دنیا میں یہ مسئلے کس کو پیش آتے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں مگر دو وجوہات سے ان کو بیان کیا جا رہا. ایک تو یہ کہ آپ جامعیت دیکھیں کہ کن کن باریکیوں تک یہ مسائل سے پانے بتائیں اور دوسرا یہ کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اکثر پیش آتے ہیں. مغربی دنیا میں ایک عام طریقہ یہ بن گیا کہ مثلاً بس اسٹاپ پر یا اسٹیشن کے اوپر یا لڑکوں کے ہاسٹل میں یا لڑکیوں کے ہاسٹل جو بیت الخلا بنائے جاتے ہیں وہ کامن قسم کے ہوتے ہیں. مثلاً ایک کمرہ ہے اس کے اندر 8 یا 10 کمرے لگے ہوئے ہیں اور بیک وقت 8 یا 9 جتنی بھی وہاں پر ہیں جگہ اتنے لوگ آ کر ضروریات سے سارے ہوا کرتے ہیں. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے عام پیش آنے والا مسئلہ اور بس کیجیے کہ انسان باقی پبلک پلیسز میں ان سے بچے. لیکن اب ایک ہاسٹل میں طالب علم پڑھتا 5 سال کا اس کا کورس اور ہاسٹل میں اسی قسم کا انتظام اس کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا اور چونکہ یہ مسائل ان سے مسلسل پوچھے جاتے ہیں اس لیے اس کو یہاں پر بیان بھی کر دیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جسم کا چھپانا واجب ہے شرمگاہ کا جس وقت انسان پیشاب و پیخانے کی حالت میں ہو اور اس کے علاوہ بھی. لیکن یہ جو مسئلہ ابھی آپ نے 4 باتیں سنی کہ اگر اندھیرا ہو دیکھنے والا اندھا ہو یا کوئی دیکھنے والا نہ ہو یا دیکھنے والا ہو مگر یقین ہے کہ اس کی نگاہ نہیں پڑے گی تو اس صورت کے اندر جسم کے اس حصے کو اگر نہ چھپائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جسم کا چھپانا واجب نہیں بلکہ دیکھنے والے سے بچانا واجب ہے. یہ ہو گیا اس پورے مسئلے کا خلاصہ کہ جو اب تک آپ نے سنا ہے. اب اسی مقام پر ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ دیکھنے سے کیا مراد ہے. دیکھنا حرام ہے, اس کے اندر براہ راست دیکھنا بھی حرام ہے. اس میں شیشہ لگا ہوا ہے, گلاس ڈاکو شباب, وہ آدمی باہر ہے جس کا جسم کھلا ہے, ہم یہاں پر ہیں. شیشے سے دیکھیں تو بھی دیکھنا حرام ہے, یا آئینے سے اگر دیکھیں, آئینے میں اگر دیکھیں وہ بھی دیکھنا حرام ہے. بلکہ اگر صاف و شفاف پانی میں دیکھیں, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جھیل کے یا دریا کے کنارے جس کا پانی بالکل صاف اور اس کے جسم کا دریا کے پانی میں پڑ رہا, اور ہم اس کو نہیں دیکھتے دریا کے پانی کو دیکھتے اور اس میں اس کے جسم کے مخصوص حصے ظاہر ہو رہے, اس کا دیکھنا بھی حرام. یا اگر ایک آدمی دریا کے اندر, سمندر کے اندر, جھیل کے اندر تیراکی کر رہا ہے, غوطہ لگا رہا ہے, بالکل چھپا ہوا ہے اس کا جسم, اگر پانی پہ نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے بھی دیکھنا حرام. ہر طرح سے کسی بھی انداز سے اگر کسی کا جسم نظر آئے تو بہرحال اس کا دیکھنا حرام رہے گا. ایک مسئلہ اس میں اور آتا اور وہ آ جاتا ہے مجبوری کا مسئلہ. یہ تو ایک عام مسئلہ ہے کہ ضرورات تو بھی المحظورات, ضرورت اپنی جب پیش آتی ہے تو حرام چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. اب اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے جسم کو دیکھنا ضروری ہو جائے تو اس صورت میں پھر اجازت ہے شرمگاہ کو دیکھنے کی, اگر اس میں بھی جتنا ممکن ہو بچے, اس کے بعد اگر ممکن نہ ہو تو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. مثلاً ایک طبیب کو علاج کرنے کے لیے ضرورت کہ وہ جسم کے اس حصے کو دیکھے جس کا چھپانا واجب تھا, اس کو علاج کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آ گئی. اب یہاں پر ہے کہ اس کے لیے پہلا حکم تو یہ کہ اگر تم ان ڈائریکٹ یا بالواسطہ دیکھ سکتے ہو تو اس سے کام چلاؤ. مثلاً شیشہ آئینہ ہے یا صاف پانی ہے, اس کے اندر دیکھو, اگر اس طرح دیکھنے سے تمہارا مقصد حل ہو گیا, تمہیں جس وجہ سے دیکھنا تھا وہ مقصد آئینے میں حل ہو گیا, تو براہ راست نگاہ ڈالنا حرام ہے, بلکہ آئینے میں دیکھو اور علاج کر. ہاں اگر اس طرح سے ممکن نہ ہو علاج, ممکن نہ ہو سے مطلب یہ کہ یہ تو بالکل ممکن نہیں, یہ کہ کافی خطرہ ہے کہ اس طرح دیکھیں گے تو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھنے والے کو, صحیح طریقے سے ہم پہچان نہ پائیں گے, پھر اس حالت سے براہ راست دیکھنا بھی جائز. اب یہ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ دیکھنا جائز ہے تو چھونا جائز ہے یا نہیں. یہاں مسئلہ ہے مرد ڈاکٹر مرد پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے اور لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ یعنی عورت ڈاکٹر عورت مریضہ کو دیکھ رہی ہے, تب بھی حرام ہے اس طرح سے براہ راست دیکھنا یا تشکے بچنے کا مقام. ہاں اگر نہ ہو ممکن تو دیکھنا جائز ہے, بلکہ بعض حالتوں میں واجب, اگر نہ دیکھیں اور نقصان پہنچے تو شاید اس طبیب کو جو اپنی جگہ احتیاط کر رہا ہے حرام کا گناہ مل جائے. یہ تو مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ جسم کا چھپانا واجب. اب اگر کہ ہماری گفتگو بیت الخلا کے احکام میں شروع, اگر آپ نے دیکھا کہ اصل مسئلہ کچھ اور بن گئے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فقہا کا طریقہ ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت یہیں سے کی جاتی ہے, تو پہلا مسئلہ یہ کہ ہر آدمی کے لیے اپنے جسم کو چھپانا واجب ہے کسی دیکھنے والے سے. اس میں ایک آخری چیز آتی وہ مسئلہ یہ آتا کہ جس طرح سے کسی بھی انسان کے شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے, اسی طرح سے اگر ایک آدمی کو معلوم ہو کہ اگر میں فلاں جگہ گیا, اس آدمی کو معلوم ہے کہ اگر میں فلاں جگہ گیا تو مجھے کسی انسان کی شرمگاہ دیکھنا ہی پڑے گی. ہمارے ماحول میں ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل اتنے پیش نہ آئے, اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ مغرب میں تو ایک بہت عام چیز بنتی جا رہی. اب مسئلہ یہ کہ اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو میری نگاہ کسی شخص کی شرمگاہ پہ پڑے, تو اب اس کے لیے وہاں پہ جانا حرام. اور اسی طریقے سے یہ آدمی ایک جگہ موجود ہو اور اسے پتا ہے کہ میں یہاں رہا تو میری نگاہ کسی انسان کی شرمگاہ پر پڑ جائے, تو اب اس کے لیے اس جگہ رہنا بھی حرام, یا تو فوراً یہاں سے جائے اور یا پھر یہ کہ کم سے کم اپنی آنکھوں کو بند کرے. جس وقت شرمگاہ کا مسئلہ آئے اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کر. لیکن اگر یقین نہیں بلکہ زن یا شک ہے, اس صورت میں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس کا زن یا شک صحیح ثابت ہوا تو اس وقت فوراً جانا یا آنکھیں بند کر لینا واجب. اور بس اس سلسلے کا بالکل آخری مسئلہ اور وہ یہ کہ اگر ایک آدمی اپنا جسم کسی مقام پر کھول رہا اور اسے یہ شک ہو رہا کہ شاید کوئی دیکھنے والا یہاں موجود ہے. ایک چپل سیدھے کے بیت الخلا میں بیٹھا ہے اور اپنے جسم کو کھول رہا, یا کپڑے بدل رہا ہے اور اپنے جسم کو کھول رہا, یا غسل خانے کے اندر کپڑے اتار کے نہا رہا اور اسے یہ امکان ہے کہ شک ہے کہ شاید کوئی دیکھنے والا یہاں پہ ہے, شاید کسی کی نگاہ مجھ پر پڑ سکتی, کھلا ہوا ہے یا دروازہ صحیح بند نہیں, یا شیشہ ٹوٹا ہوا یا کوئی بھی مسئلہ. تو اس کے لیے احتیاط واجب یہی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو چھپائے, پھر اپنے جسم کو نہیں کھول سکتا. یا اگر یہ تو پتا ہے کہ ایک دیکھنے والا موجود, یہ شک ہو رہا کہ یہ وہ ہے کہ جس سے جسم چھپانا ہے یا وہ نہیں, مثلاً ایک بچہ ہے, یہ پتا ہے کہ ایک بچہ موجود, اس کے سامنے لباس بدلنا ہے یا نہانا ہے یا بیت الخلا میں جانا, شک ہے کہ یہ ممیز ہے یا نہیں. دو شک اگر اس کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا تو یہاں پہ آج کی ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اصل مسئلہ ہو گیا کہ ایک انسان کو کتنا جسم چھپانا واجب, جسم کا کتنا چھپانا واجب. لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ بیت الخلا کے احکام میں ہے, کیونکہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ حالت طہارت یعنی پیشاب اور پیخانے کی حالت کے بعد انسان کے لیے واجب کہ عام زندگی کی طرح اس وقت بھی ہر دیکھنے والے سے اپنے جسم کو چھپا. یہ پہلا حرام. دوسرا حرام ہے کہ انسان پیشاب اور پیخانے کے وقت اپنے آپ کو قبلے سے بچائے, مگر یہ اتفاق ایسا کہ پہلے بتائے پورے 30 منٹ کے تھے, بالکل جو ہمارا وقت ہوتا ہے انتخاب تھا اس پر یہ گفتگو مکمل ہوئی. تو اب یہ دوسری شرط کہ پیشاب اور پیخانے کے وقت اپنے آپ کو قبلے سے ہٹانا واجب ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. جیسا مسائل کا وقت مکمل ہوا, اس سے پہلے کہ اس موضوع پر گفتگو شروع کی جائے کہ بنا تمام ہے, ایک مرتبہ باباد فلک درود پیش محمد والے محمد. ذکر خدا, یہ ہمارا وہ موضوع تھا کہ جس پر اس وقت ساتویں گفتگو ہو رہی, اور یہ موضوع کیونکہ چند ذیلی عنوانات بھی اس میں آ گئے اس لیے کچھ زیادہ طویل ہو گیا, مگر اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ذکر خدا وہ ہے کہ جو انسان کی صرف آخرت کی زندگی ہی میں سکون و اطمینان نہیں بخشتا, بلکہ یہ دنیاوی زندگی کو بھی ذکر خدا ہے کہ جو جنت بنا دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں انسان ذکر خدا کر رہا ہوں. یہ صحیح معنوں کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ انسان اس دھوکے یا غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ذکر خدا کا مقصد زبان سے خدا کا نام لینا, زبان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ذکر خدا سے مقصد یہ کہ انسان کے ذہن میں, انسان کے دماغ میں اور انسان کے قلب میں اپنی زندگی کے ہر ہر عمل میں خدا کی یاد موجود ہو. یاد خدا دل میں ہونا یہی وہ علامت ہے جو قرآن صاحبان ایمان کی بتائی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, کہ یہ لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھے یا اپنی کروٹ کے کروٹ بدلتے رہیں, چاہے اپنے پہلو پر لیٹے ہوں, چاہے کھڑے ہوں, چاہے بیٹھے ہوں, ہر وقت یہ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. لیکن کیونکہ لوگوں نے ذکر خدا کا ترجمہ کیا خدا کا نام لینا, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے افراد بھی جو اس کو لازم سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہوتے وقت, بیٹھتے وقت, اپنے آپ کو بستر پر کروٹیں بدلتے وقت ہر جگہ خدا کا نام لیے جائے, وہ اپنی جگہ ایک الگ مستحب عبادت ہے ہر جگہ خدا کا نام لینا. لیکن اصل جو ذکر خدا کی اہمیت اسلام میں ہے وہ ذکر خدا ہے جو انسان کے دل میں اس طرح, انسان تنہائی میں ہو تو اسے خدا یاد رہے, انسان لوگوں کے سامنے ہو تو اسے خدا یاد رہے, انسان مسلح عبادت پر ہو تو اسے خدا یاد رہے, اور انسان اپنی زندگی کے عام کاموں کو انجام دے رہا ہو تو اسے خدا یاد رہے. اس انداز سے کہ جس انداز سے پیغمبر نے بتایا بھی تھا کہ مسلمان کی اصل پہچان تو تین ہی مقامات پر ہوتی ہے, ایک غصے کے موقع پر، ایک مصیبت کے موقع پر، ایک خوشی کے موقع پر، یہ تین وہ اہم اہم موقع جب عام طور پر خدا کی یاد انسان کے ذہن سے نکل جاتی تو ان تین مقامات کا خصوصیت سے تذکرہ کرنا یہ بتا رہا کہ ہر ہر لمحے انسان کے ذہن میں ذکر خدا رہے. اور اسی لیے اسلام نے لہو و لعب کی تعریف یہ بھی کی کہ لہو و لعب حرام، یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جائے، ہر وہ کام حرام جس کی وجہ سے انسان خدا کو بھول جاتا. اب خدا ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے، یہ ہے ذکر خدا. اور یہی قرآن کا وعدہ بھی کہ اگر تم اس طرح سے مجھے یاد رکھو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہیں اس دنیا میں اطمینان قلب ملے گا، بلکہ یہ میرا وعدہ ہے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ گے. یہ ذکر خدا صحیح معنوں میں جو ذکر خدا، اگر یہ تمہارے ذہن میں رہے گا تو یہ میرا وعدہ کہ تم میری پناہ کے اندر آ جاؤ گے. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، نہ صرف یہ کہ تمہاری آخرت بنے گی، بلکہ خدا تمہیں اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کرے گا. اور یہی وہ منزل ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ساری عبادتیں کیے جا رہا ہوں، سارے احکامات شریعت پہ عمل کیے جا رہا ہوں، مگر میرا خدا اس وقت مجھے نظر انداز کر رہا ہوں. اس مومن کے لیے سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہی کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں نظر انداز کر رہا ہو. چنانچہ آپ پیغمبر اسلام سے لے کر 11 اماموں تک کی دعائیں پڑھیے، ہر جگہ یہی تذکرہ، خداوندہ تو ہمیں یاد رکھ، خداوندہ تو ہماری جانب سے توجہ کی نظر کو نہ ہٹا، خداوندہ تو ہماری جانب سے اپنی نظر کو نہ پھیر، کہ خدا ہمیں یاد رکھے. اور یہی مشہور واقعہ جو ہے جناب آسیہ بنت مزاحم کا، اس میں بھی اختتام یہ کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کے لیے سب سے بڑا اور سب سے مشکل جو مرحلہ تھا اپنی خدائی کو تسلیم کروانے میں وہ یہ تھا کہ دنیا کیسے مجھے خدا مانے جب میری اپنی بیوی انکار کر رہی ہے. پہلے لالچ کیا، ہر قسم کا لالچ آخر وقت ہے، اور اتنا زبردست آخر کہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا. پہلے تو اس نے لالچ دیا، جب لالچ سے نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس کے بعد اپنی بیوی پر عذاب نازل کرنا شروع کیے. اور اس انداز کے عذاب کے عام آدمی ہوتا تو عذاب دیکھ کر ہی اس کی ہمت ختم ہو جاتی، مگر آسیہ سب کچھ برداشت کر رہی. وہ جو تاریخ کہتی ہے کہ پہلے جلتی ریتی پر لٹایا گیا وقفے وقفے سے، آسیہ نہ مانی. اس کے بعد چاروں ہاتھ پیروں میں کیڑے ٹھوک کر جلتی ریتی پر چھوڑ دیا گیا، آسیہ نہ مانی. اس کے بعد پیٹ پر انتہائی بھاری چکی کو رکھ کر اسے تیزی سے پیسا گیا، آسیہ نہ مانی. ہر بتائے برداشت کر رہی. ایسی حالت میں اگر کوئی ایک عام شخص یا ایک عام مومن ہوتا تو اب اسے اور کوئی اطمینان ہوتا یا نہ ہوتا یہ یقین ضرور ہو جاتا کہ کتنے مسائل میں نے خدا کے لیے برداشت کیے ہیں، یقیناً اب تو میرا خدا مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا. مگر تاریخ یہی تو بتاتی کہ جب ان مسائل کو آسیہ برداشت کر رہی اور حضرت موسیٰ کا گزر وہاں سے ہوا، آسیہ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. آسیہ نے سلام کر کے پہلا سوال یہی کیا کہ یا نبی اللہ صرف اتنا بتا دیجئے کہ اب خدا مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں، اب خدا مجھ سے خوش ہے یا خوش نہیں. یعنی یہ سارے مسائل برداشت کر کے مومن کے دل کو اطمینان تو ہوتا، مومن پریشان تو نہیں ہوتا، نہ پیسے کی کمی سے، نہ دنیاوی وسائل کی کمی سے، نہ لباس و اچھے مکان کی کمی، مگر ایک پریشانی مومن کو رہتی، پتا نہیں خدا مجھے یاد رکھے ہوئے ہے یا یاد رکھے ہوئے نہیں. اور اسی کا حل قرآن نے بتایا کہ اگر تم اس مسئلے میں فکر مند ہو کہ پتا نہیں خدا نے تمہیں یاد رکھا یا یاد نہیں رکھا، تو اپنا جائزہ خود لے لو، اپنا امتحان خود کر لو. تم جتنا خدا کو یاد رکھ رہے ہو یقیناً اتنا ہی خدا بھی تمہیں یاد رکھے گا. اور اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ کبھی کبھار خدا سے غافل ہو جاتے ہو، کبھی کبھار خدا کو بھول جاتے ہو، تو یاد رکھو کہ پھر خدا بھی تم کو بھول جائے گا. اور اب یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کی کتنی توجہ تمہاری جانب ہے، اپنا امتحان خود لیتے رہو. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، یہاں پہ مومن کے لیے ایک مسئلہ اور آ جاتا، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے کہ جتنا زیادہ ہم خدا کو یاد رکھتے جائیں پرانی اصول کے پیش نظر کو، خدا بھی ہم کو اتنا ہی یاد رکھ رہا. لیکن عجیب بات یہ کہ جتنا زیادہ ہم خدا کو یاد رکھتے جائیں جتنا زیادہ ہم خدا کو یاد کرتے جائیں اتنا ہی زیادہ ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور انسان کی نتیجہ ہے انسان کہ پریشانیاں بڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی توجہ ہماری جانب نہیں ہے, خدا ہماری جانب متوجہ نہیں ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ان کی دو قسمیں, جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک مصیبت تو ہو جو پروردگار خود اپنے بندے سے نازل کرتا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ضرور بھی ضرور ہم تم پر بلائیں نازل کریں گے اور تمہارا امتحان لیں گے اور یہ دیکھیں گے خوف اور بھوک اور پیاس اور مال اور جان اور اولاد کی قربانی کے ذریعے یہ دیکھیں گے کہ تم نے کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. ایک تو یہ ہے تو خدا کی جانب سے امتحان آتا, جو پریشانی خدا کی جانب سے آتی, اور اس سے بچنے کا وہی طریقہ جو امام معصوم نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب ایک راوی نے آ کر کہا کہ مولا مصائب اور آلام بہت زیادہ ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, اس سے بچنے کا طریقہ بتائیے, امام نے کہا غرض کرو کہ تم ایک مقام سے کھڑے ہو, ایک کھلا مقام ہے جہاں کوئی رکاوٹ نہیں, جہاں بچنے کی کوئی جگہ نہیں, جہاں پناہ دینے والا کوئی نہیں, اور سامنے ایک آدمی اپنے آپ میں تیر و کمان لے کے کھڑا ہے اور مسلسل یہاں سے وہاں تک تیر برسا رہا ہے. تم سامنے ہو, کھلے میں ہو, کوئی پناہ کی جگہ نہیں اور مسلسل وہ تیر برسا رہا ہو, تو بتاؤ اب اس وقت اگر تم اس سے بچنا چاہو تو تمہارے پاس بچنے کی جگہ کیا ہوگی, کہاں پہ تم جا کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ ذہن میں رہے کہ کھلا میدان ہے, صحرا ہے, نہ کوئی پہاڑ ہے, نہ کوئی درا, نہ کوئی عمارت ہے, نہ کوئی غار, کھلا میدان ہے اور وہاں پہ مسلسل تیر برسائے جا رہے ہیں. اس راوی نے ایک مرتبہ سوچا, کیونکہ ہم اور آپ نہ تیر کے عادی ہیں نہ اس کی مشق سے, اس لیے شاید ہمارا ذہن نہ جائے, مگر جو مسلسل, کیونکہ اس زمانے میں تو ہر شخص ہر مسلمان مسلسل ان چیزوں کو سیکھتا تھا, کیونکہ اسلام نے والدین کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ قرار دی کہ یہ چیزیں والدین اپنی اولاد کو سکھائیں. تو خیر اس نے تھوڑی دیر سوچا, پھر کہا مولا اس وقت تو ان آنے والے تیروں سے بچنے کا ایک ہی مقام, ایک ہی جگہ, وہ کون سی؟ امام سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اگر کسی طرح سے ہم بچ بچا کے جو تیر پھینکنے والا اس کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو جائے تو پھر ان تیروں سے محفوظ ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ چاروں طرف تیر پھینک رہا, اگر جہاں وہ خود کھڑا وہاں تو کوئی تیر نہیں آئے گا. امام نے کہا بس وہ مصیبتیں اور پریشانیاں, وہ مصائب اور امتحانات جو پروردگار عالم کی جانب سے کسی بندے پہ آتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ, الفرار من اللہ من اللہ, کہ پروردگار عالم کے امتحان سے اگر تم ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہو تو پروردگار کے پہلو میں آ کے کھڑے ہو جاؤ, اس کے قریب آ کے کھڑے ہو جاؤ اور سمجھ لو کہ تمہارا یہ امتحان مکمل ہو جائے گا, تمہارا یہ امتحان تمام ہو جائے گا, تمہاری آزمائش پوری ہو جائے گی. تو اب مصیبتوں کی پہلی قسم وہ جو خدا کی جانب سے مصیبتیں بندے پہ نازل ہوتی ہیں, اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ میں جتنا اپنے آپ کو خدا کے قریب کر سکوں اتنا ہی اس سے بچوں گا. اب اپنے آپ کو قریب کرنے میں جتنا وقت لگے گا, کیونکہ اگر ایک آدمی یہاں پہ جو تیر پھینکنے والا اور جس پر تیر برس رہے وہ 500 قدم پر ہے تو اسے یہاں تک آنے میں زیادہ وقت لگے گا, 100 قدم پر ہے جلدی آ جائے گا, 5 قدم پر ہے 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. تو اب جتنا وقت لگتا ہے ہمیں وہ اس دوری کی وجہ سے جو ہم نے شروع میں پیدا کر دی تھی, ہم جو خدا سے دور ہو گئے تھے اب اس فاصلے کی وجہ سے جو دیر لگ رہی ہے اتنی دیر تک تو خدا کی جانب سے مصیبتیں ہم پر آتی رہیں گی. اور اگر ہم پہلے ہی سے پروردگار کے قریب ہوں تو بے شک ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر یہ مصیبتیں فوراً ختم ہو جائیں گی اگر ہم خدا کے قریب پہنچ گئے. اور قریب پہنچنے کا طریقہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کو جتنا یاد رکھے اتنا خدا ہم کو یاد رکھے گا اور اپنے قریب کر لے گا. مصیبتوں کی دوسری قسم وہ کہ جو انسان پر اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی, جسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وما اصابکم من مصیبت فإلا بما کسبت أیدیکم, تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے, جیسا عمل کرو گے ویسی مصیبت تم پر آتی ہے. اب جب یہ مصیبت آنے والی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں الا یہ کہ انسان توبہ کر لے اور جو غلطی اب تک کی ہے اس غلطی کی اصلاح کر لے. تو مصیبتوں کی دو قسم, اس لیے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہر مصیبت نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, نہ ہر مصیبت پروردگار کی جانب سے آتی ہے, بلکہ ہر مصیبت کے اندر دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اسی لیے جب ایک مومن پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کو کیا پتا کہ یہ کون سی مصیبت ہے. تو اسلام نے کہا کہ ایسے موقع پر تم دونوں مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کر دو, یعنی اپنے آپ کو خدا کے قریب بھی کرو کہ اگر یہ خدا کی جانب سے آنے والی مصیبت ہے تو اس طرح اس کا علاج ہو جائے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ بھی کرو تاکہ گناہوں کی مصیبت ہے تو اس طریقے سے یہ مصیبت ختم ہو جائے. اب یہ مصیبتیں جو آئی دو قسموں کی آئی اور دونوں سے بچنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا, مگر ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پھر بھی یہ مسئلہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلی قسم کی مصیبت جو پروردگار عالم کی جانب سے آ رہی ہے آخر یہ کیوں آتی ہے, آخر یہ کس لیے آتی ہے. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ در حقیقت پروردگار کا کسی کو مصیبت میں نازل کرنا اس محبت کا ثبوت ہے, اس توجہ کا ثبوت ہے جو خدا کی اپنے بندے کے اوپر ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا جب اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اسی کی بہتری کے لیے, اسی کے فائدے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ خدا اگر فائدہ دے سکتا تو بغیر مصیبت میں ڈالے ہوئے بھی فائدہ دے سکتا ہے, اس نے مصیبت میں ڈالا کیوں. یہ تو وہی اعتراض ہے کہ خدا کو اگر جنت میں ڈالنا ہے تو اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا پیش آئی. ویسے ہی خدا جس کو چاہتا اس کی زندگی کو دیکھ کر جنت و جہنم کا فیصلہ پہلے کر دیتا. اس قسم کے اعتراضات یا اس قسم کی گفتگو موضوع کو الجھا سکتی ہے اور انسان کو خود پریشان کر سکتی ہے. پروردگار عالم نے فقط اس لیے تمام مسائل میں انسان کو ڈالا لیکن اس کے خدا کا مقصد انسان کو قابل و مکمل کرنا تھا, انسان کا فائدہ دینا تھا. میں ایک اور مثال سے واضح کروں, اگر یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ بچوں نے خاص طور پر کہانی کی کتابوں میں بہت پڑھا ہوگا اور شاید کبھی یہاں کی تقاریر میں بھی آیا, مگر بات کو واضح کرنے کے لیے اس سے مناسب کوئی اور مثال موجود نہیں کہ اگر پروردگار عالم اپنے بندے پر کبھی مصیبت ڈالتا یا یہ خدا مصیبت نہیں ڈالتا, بندے پر خود سے مصیبت آتی اور خدا خاموش رہتا تو اس میں بندے کا فائدہ ہوتا. کبھی بندے کی جان بچانا اسی پر موقوف ہے کہ خدا خاموش رہے. جس طرح میں نے ماں کی مثال دی, حضرت سلیمان کا مشہور واقعہ, حضرت سلیمان کا معروف واقعہ کہتے ہیں. اور ایک آدمی آتا, یہ وہ آدمی جو حضرت سلیمان سے انتہائی قربت رکھتا, ان کا خاص و خاص صحابی اور رفیق, اور آنے کے بعد ایک عجیب خواہش کو ظاہر کرتا. قرآن کہہ رہا کہ سلیمان کون ہے, علمناہ منطق ہے, ہم نے انہیں پرندوں کی اور جانوروں کی بولی سکھائی. اور آنے والے کی خواہش ہے کہ یا نبی اللہ آپ کا یہ علم دیکھ کر بعض اوقات مجھے بڑی حیرت اور تعجب ہوتا اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش مجھے بھی یہ علم آ جاتا تو میں کتنی آسانی سے یہ پہچان لیتا, یہ کتنی آسانی سے سن سکتا کہ جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہو. واقعہ تفصیلی بھی ہے, سلانی بھی ہے اور بار بار کا سنا ہوا بھی, اس لیے مختصر کرتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ پروردگار عالم کی جانب سے اگر کوئی مصیبت آتی تو پچھلی دفعہ تو آپ نے سنا کہ وہ مصیبت اتنی آتی کہ اس بندہ مومن کو کسی نقصان سے بچانا, لیکن یہ نقصان بعض اوقات اتنا بڑا ہوتا کہ انسان کی جان خطرے میں ہے. اس لیے خدا جو ہے وہ یا مصیبت ڈال رہا ہے یا خدا خاموش ہے مصیبت کے بعد, کہ اگر یہ مصیبت اس پر پڑ گئی تو بہتر تاکہ بعد میں اس کی جان بچ جائے. اب سلیمان کا صحابی یہ خواہش ظاہر کر رہا, نبی خدا نے انکار کر دیا, نہیں حکم خدا کے بغیر یہ علم کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا. جب اصرار زیادہ ہوا, جب خواہش بڑھی تو آخر حکم خدا سے سلیمان نے ایک وعدہ لیا, ہاں دیکھو تم جانوروں کی بولی سیکھ تو لو لیکن بعد میں جو پریشانی تمہیں برداشت کرنا پڑے اس کے بعد پھر خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا, جو نقصان آئے گا تمہیں خود بھگتنا پڑے گا. یا نبی اللہ میں بالکل تیار, اس سے نقصان کیا ہو سکتا, یا علم بھی کبھی نقصان پہنچا سکتا, اتنے جانوروں کی بولی ہے جو میں سیکھ رہا ہوں اور فقط اس لیے کہ معلوم کروں کہ جانور آپس میں کیا گفتگو کرتے. میں حضرت سلیمان نے بتا دوں, دیکھو تمہیں خطرے سے بھی آگاہ کیا جا رہا, تمہارے لیے اس کے اندر نقصان ہے, اگر خدا نے خود یہ علم انسانوں کو نہیں دیا تو اس لیے کہ اس میں انسانوں کا فائدہ، اگر نہیں مانا، ایک خیال دل میں آ گیا تھا اس پر عمل کرنا ہی کرنا، تو پہلے سے اس سے وعدہ لیا اور اس کے بعد اس کو یہ علم سکھا دیا. اب علم سیکھنے کے بعد اسے بڑا مزہ آنے لگا جب وہ بیٹھتا ہے، معلوم تھا کہ جہاں پر جانور ہیں آپس میں گفتگو کر رہے تو ان کی پوری گفتگو سمجھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے، اسے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، اور دل ہی دل میں خیال کر رہا کہ نبی خدا آخر انکار کیوں کر رہے تھے، یہ تو اتنا دلچسپ قسم کا علم ہے. چنانچہ ہم تاریخ سے بتاتی کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ علامہ مجلسی کی روایت ہے امام معصوم کے ذریعے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا خود اپنے جانوروں کی گفتگو سن رہا. پرانا زمانہ ہر گھر میں جانوروں کا وجود لازم خیال کیا جاتا، 50 اونٹ ہیں اور 100 گائے بھینسے ہیں اور 500 بھیڑ بکریاں ہیں اور 2000 مثلاً مرغیاں اور بطخیں ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے کتے. ایک مرتبہ اپنے جانوروں کی گفتگو سن رہا تو 2 کتوں کی اس نے گفتگو سن، ایک وہ تھا، ایک کتا وہ تھا کہ جس کے بچے زیادہ تھے اور ایک بالکل اکیلا تھا. اس نے سنا کہ وہ کتا کے جن کے بچے زیادہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا کہ آج تم اپنے کھانے کا حصہ میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ میرے بچے آج زیادہ بھوکے، اگر تم یہ دو گے تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. دوسرے کتے نے حیران ہو کر کہا کہ پھر میں بھوکا رہ جاؤں، اتنا ملتا ہے مالک کی طرف سے مقرر ملتا ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ، اگر میں نے اس وقت دے دیا تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا. کہا کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل ہمارے مالک کے مطلب ایک مرغی مرنے والی اور وہ اٹھا کے پھینک دی جائے گی، اس وقت تم اس سے پیٹ بھر کے کھا لینا، میں اس میں اپنا حصہ نہیں لگاؤں گا. وہ کتا راضی ہو گیا، ٹھیک ہے اگر ایسی بات تو میرا حصہ تم لے جاؤ، پورا تو نہیں ہے حصہ دے دیا. اب اس آدمی نے جو سنا، ایک مرتبہ سنتے ہی گھبرا گیا، ایک مرغی کا نقصان، ویسے تو جس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں چیزیں ہوں اسے نقصان محسوس نہیں ہونا چاہیے، مگر جب بچنے کا طریقہ تو آخر یہ نقصان کیوں برداشت کیا جائے. فوراً غلام کو بلایا، کہا یہ مرغی اس کو لے جا کے بازار میں فروخت کر دو تاکہ جو نقصان ہے اس سے ہم بچیں. اور غلام نے مالک کے حکم کے مطابق مرغی کو بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا، اور اگلے دن مالک کو یہ پتہ چل کے بڑی خوشی ہوئی کہ باقاعدہ کتے کی بات تو صحیح نکلی اور وہ مرغی جو آدمی خرید کر لے گیا تھا اس کے بعد اس کے گھر میں یہ جاتے مر گئی. اب ویسے فقہ اسلامی کا مسئلہ کہ جب کوئی جانور خریدا جائے تو 3 دن تک اس کی ذمہ داری بیچنے والے کی گردن پر ہے، کہ اگر بغیر کسی سبب کے مر جائے تو یہ نقصان اس کو برداشت کرنا پڑے گا جو جانور بیچ چکا تھا، جو فروخت کر چکا ہے 3 دن تک، بہرحال یہ نقصان اس کے ذمہ رہتا. مگر یہ دور، یہ وہ دور ہے کہ جب وفاقی کے احکامات نہیں تھے، چنانچہ اس بیچارے کو جس نے یہ مرغی تلی خریدی آج یہ نقصان برداشت کرنا پڑا. اور اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح آج دونوں جانور دونوں کتے کیا بات کرتے ہیں. آج رات کو کان لگا کر بیٹھا، پتا چلا کہ وہ کتا ناراض ہے کہ جس سے وعدہ کر کے اس کے کھانے کو لے لیا گیا اور کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مالک یہ کہ تو کسی جانور کا انتقال نہیں ہوا. وہ دوسرا کتا کہنے لگا کہ نہیں، جو میں نے کہا وہ بالکل صحیح، مگر ہمارے مالک میں عقل مندی، خیر کوئی بات نہیں، بس گھبراؤ، تمہیں آج سے زیادہ کر ملے گا، اور ہمارے مالک کی بکریوں میں سے بھلا بکری کل مرنے والی، چنانچہ اس کے بعد اسے پھینک دیا جائے گا، تم جی بھر کے اس کے گوشت کو ہڈیوں سے اپنا پیٹ بھرنا، میں اس سے حصہ نہیں لوں گا. دوسرا کتا راضی ہو گیا، یہ تو اور زیادہ اچھا کھانا مل رہا، اور اس نے سنا، ایک مرتبہ فوراً غلام کو بلایا، کہا اس بکری کو لے جا کر بھی بازار میں فروخت کر دو، کم پیسے بھی آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر فروخت کر دو. فروخت کر دی گئی، اور اگلے دن یہ اطلاع ملی کہ واقعاً بڑی عقل مندی سے کام کیا تو نے، اس لیے کہ جس نے وہ بکری خریدی ہے اس کے گھر میں جا کے بکری مر چکی، اب یہ بڑا خوش. اور ایک مرتبہ یہ تجسس اور بڑھ گیا کہ مجھے اب ضرور ان جانوروں کی گفتگو سننا چاہیے، یہ تو بڑی فائدے کی گفتگو ہوتی. آج اس کتے کا غصہ اور بڑھ چکا تھا جس سے 2 دن سے وعدے کیے جا رہے. دوسرا کتا کہتا کہ دیکھو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور سچ ہے، میں ہمارے مالک سے پھر عقل مندی کی، خیر کوئی بات نہیں، پر ہمارے مالک کی بلا گائے مرنے والی اور اس کے اندر صرف تمہارا حصہ ہوگا، بس جائے تو مجھے دے دینا ورنہ سب کچھ تمہارے لیے. اب ایک مرغی کے بدلے اتنی بڑی گائے مل رہی، وہ پہلا کتا بھی خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور مالک نے فوراً دو دن کے تجربے کی روشنی میں بلایا اپنے غلام کو اور کہا کہ یہ گائے بھی بازار میں لے جا کے بیچ دو, پیسے کم ملے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کو بیچو. گائے بھی فروخت کر دی گئی. اگلے دن پتا چلا کہ واپس بڑھیا کر منڈی کی ہزاروں کے نقصان سے اپنے آپ کو بچایا اور اس بیچارے نے خریدا تھا وہ اپنی قسمت کا ماتم کر رہا اور یہ گائے اس کے یہاں مر گئی. اب اس نے ایک مرتبہ توجہ دی کہ میرے جانور کیا کہہ رہے. پتا چلا کہ آج تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا اور دوسرا کتا کہہ رہا ہے کہ میں بھی کیا کروں, ہمارا مالک ہی نہیں مانتا. خیر کل تمہارے لیے اور بڑی خوشخبری, ہمارے مالک کا کھلا اونٹ کل مرنے والا اور اس کے بدلے میں جب وہ پھینکا جائے گا تو وہ ساری دعوت تمہاری ہے, میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں لوں گا. اب یہ کتا اور خوش ہو گیا کہ اونٹ جیسا جانور ملنے والا, اور مالک نے فوراً غلام کو دوڑایا کہ اس اونٹ کو کھول کر بازار لے جا اور اس کو فروخت کر کے پیسے لے کے آنا. بازار میں اونٹ فروخت ہو گیا اور اگلے دن مالک کو یہ پتا چل کے انتہائی خوشی ہوں کہ میں نے بڑی عقل مندی کا سودا کیا اور کس بڑے نقصان سے بچ گیا. اب تو دل ہی دل میں کہہ رہا پتا نہیں نبی خدا نے کیوں مجھے منع کیا تھا, ورنہ یہ علم تو اتنا مفید علم ہے, یہ علم تو اتنا بہتر علم ہے, اس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں انسان کو مستقبل کی باتیں پتا چلتی رہتی ہیں. بڑا خوش بڑا مطمئن ہے کہ اس علم کی وجہ سے ہزاروں کا فائدہ مجھے ہو گیا, جس کے حساس کے جانور پلے اور جن کی گزر بسر نہیں تھے اس کے لیے جانور سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہوا کرتی. حتیٰ یہ کہ باقان جس کے پاس یہ جانور اس کی وہی کیفیت ہے کہ جو پہلے 5-10 سال پہلے سیلاب آیا تھا اور اس وقت اخبار میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی کا سارا خزانہ ڈوب گیا سیلاب کے اندر, فقط وہ ایک چیز کو بچا سکتا. تو لوگوں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ وہ اپنے گدھے کو بچا کے لیے جا رہا اور اس کے بیٹے پانی میں ڈوب رہے. حیران ہو کر لوگوں نے کہا یہ اخبار میں چھپا تھا کہ آخر کہ تمہیں کیا ہو گیا, گدھے کو بچا رہے اور بیٹا ڈوب رہا. کہا میں زندہ رہا تو 10 بچے بعد میں پیدا کر لوں گا, لیکن اگر میرا گدھا مر گیا تو یہ کہاں سے آئے گا, نہ اتنی حیثیت ہے نہ اتنی استطاعت. تو باقان یہی حیثیت ہوتی ہے ان لوگوں, شاید ہم اور آپ اس کے مزاج کو نہ سمجھ سکیں لیکن اس کے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں کہ اتنے بڑے نقصان سے میں بچ رہا ہوں. اور سوچا کہ اب تو ضرور ان جانوروں کی گفتگو سننا چاہیے, آج مجھے پتا چلے گا کہ اب اس سے بڑا فائدہ کون سا ہونے والا ہے. آج جو گفتگو سنی تو اس جانور کا اس کتے کا غصہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے انتہائی غصے کی حالت میں کہ اب تک تمہاری وجہ سے, اب تک تمہارے وعدے کی وجہ سے مجھے تو کچھ نہ مل سکا, میں اسی طرح بھوکا ہوں. تو ایک مرتبہ وہ دوسرا کتا کہتا کہ خیر کوئی بات نہیں, ہمارے مالک نے بڑی عقل مندی کی مگر اب یہی عقل مندی اسے لے ڈوبے گی, اس لیے کہ کل خود ہمارے مالک کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اتنا مالدار آدمی ہے, دیکھیں چڑھائی جائیں گی, کھانے پکیں گے, سارا شہر کھائے گا, اس کے بعد جو بچا ہوا کھانا پھینکا جائے گا اس میں سارا حصہ تم لے لینا, میں کچھ نہ مانگوں گا. اب جو یہ سنا تو گھبرا گیا, اب کیا کریں, اپنے آپ کو تو بازار میں فروخت کرنے سے رہا. دوڑ کے پہنچا حضرت سلیمان کے پاس, اللہ کے نبی اپنا علم واپس لے لیجیے, میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کسی طرح سے میری جان کو آپ بچا لیجیے, باقی یہ سب میرے لیے بیکار ہے, ساری دولت میری لے لیجیے مگر جان بچ جائے. اور حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو تمہیں پہلے منع کیا جا رہا تھا, تمہیں نہیں پتا کہ اصل نقصان اور اصل مصیبت جو تھی وہ تم پر آنے والی تھی, پروردگار نے تمہاری مصیبت کو تالا اونٹ کی وجہ سے کہ چلو یہ مصیبت اس اونٹ پر پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہاری نیکیوں کو اور تمہارے ایمان کو اور تمہاری ان قربانیوں کو دیکھ کر پروردگار نے اونٹ کا بدلہ قرار دیا گائے کو, اور گائے کا بدلہ قرار دیا بکری کو, اور بکری کا بدلہ قرار دیا مرغی کو. اگر تم مرغی کو جانے دیتے تو یہ سارے نقصان سے بچ جاتے, مگر تم نے مرغی کو بچایا تو مرغی جس کے بدلے میں تھی اب اس بکری کو خطرہ ہو گیا, بکری کو بچایا تو بکری جس کے بدلے میں تھی اب اس گائے کو خطرہ ہو گیا, گائے کو بچایا تو وہ جس کے بدلے میں تھی اب اس اونٹ کو خطرہ ہو گیا, اور اونٹ کو بچایا تو اب وہ اونٹ جس کے بدلے میں تھا وہ تمہاری ذات ہے, اور اب اس خطرے کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو پروردگار عالم کی جانب سے اگر کبھی کوئی بلا یا آفت آتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم جب کوئی آفت یا بلا کو دیکھتا ہے تو مومن پر وہی بلا ڈالتا ہے, نہیں, رحمت خدا اور مومن کے مقام کی وجہ سے کم کیا جاتا ہے, اسے آسان سے آسان کیا جاتا ہے, مگر پھر بھی جتنی اس کے لیے ضروری, کیونکہ بعض امتحانات ایک انسان کے لیے خود بھی ضروری, اتنا کم سے کم کرنا ممکن ہے وہ تو خدا خود ہی کر دیتا. یہ نہ سمجھے کہ جیسی مصیبت کی خدا نے براہ راست اس کو ڈال دیا. نہیں, کم سے کم کرتے ہوئے اس طریقے سے ایک بالکل ہی اجنبی یا ایک دشمن قسم کا آدمی آئے اور اس کے علاج کے ڈاکٹر اتنی احتیاط نہیں کرے گا, اور اس کی اپنی بیٹی ہو, اس کی سگی ماں ہو, اس کی اپنی اولاد ہو, تو وہ کتنی کوشش کرے گا؟ اس لاپرواہی سے تو آپریشن نہیں کرے گا. کسی سنجاد سے ایک عام آدمی کا کرتا ہے, تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے گا, توجہ پوری دے گا, مگر یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دے, کیونکہ اس میں خود اس کا فائدہ. تو پروردگار کی جانب سے بھی اگر مصیبت آئے یا کوئی مصیبت مومن پر یوں ہی آ رہی, تو پروردگار عالم اتنا چھوٹے سے چھوٹا اس پریشانی کو کر سکتا ہے, وہ خود ہی کرتا ہے خدا. لیکن کم سے کم جتنی پریشانی ایک مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں, پھر وہ مومن کے اوپر آتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ ان بلاؤں کو قبول کریں کہ خدا نے جب یہ بلا ہم پر آنے دی اور اس بلا کو نہیں روکا, تو ضرور یہ کوئی بہت بڑی بلا تھی جس کو خدا نے چھوٹا کیا ہے ہمارے پاس. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خدا کو یاد کریں, تو خدا ہم کو یاد کر کے اس طرح سے پریشانیوں سے بچائے گا. اور اگر ہم خدا کو یاد نہ کریں تو بلا آتی رہے یا جاتی رہے, پروردگار عالم کوئی توجہ نہیں دے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات مومن کی جان بچانے کے لیے, بعض اوقات اس سے بھی اہم چیز جو مومن کے پاس ہے اسے بچانے کے لیے خدا اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے اس کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا, جو اس موضوع پر آخری تقریر ہوگی. ذکر خدا کے موضوع پر اگلی تقریر آخری تقریر ہوگی. اس اعتبار سے پچھلی تفریح میں آپ نے دیکھا کہ خضر اور موسیٰ کے واقعے میں مال کو بچانے کے لیے, آج جان کو بچانے کے لیے, اور اس سے بھی اہم نقصان جو ہے اسے بچانے کے لیے بھی پروردگار عالم مومن کو مصیبتوں اور بلاؤں میں دیکھتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے مومن کے خیال میں. لیکن درحقیقت خدا نے اس مصیبت کو پہلے ہی چھوٹے سے چھوٹا کر دیا. اس کی ایک واضح مثال آئندہ تفریح میں آپ کو نظر آئے گی, جو ذکر خدا کے سلسلے کی آدمی اور آخری گفتگو, اور شاید بیت الخلا کے مسائل بھی اس میں مکمل ہو جائیں. دونوں موضوع ساتھ مکمل ہوں گے, نئے موضوع پر گفتگو کرنا آسان ہوگی. جماعت استانی کا آخری جمعہ ہوگا, تو رجب اور شعبان کے 8-10 دن جب تک یہ درس چلے گا, پھر انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی کوشش کی جائے گی جس کے وعدے تو ہو رہے مگر رکاوٹیں آ رہی. آج کا درس اختتام کو پہنچا, اور آج کے درس کے بعد سوال و جواب کا وقت نہ ہو سکے گا. ایک تو اس لیے بھی کہ یہاں پہ کچھ انتظامات ہیں اس کے فوراً بعد, اور دوسرا اس لیے بھی کہ اس کے فوراً بعد مجلس بھی ہے ایک مقام پر, اس لیے آج بغیر سوال و جواب کے وقفے کے کسی کے ساتھ گفتگو ختم ہوئی.